الحمد لله رب والمرسلين أما بعد الرحمن الرحيم أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ شوال کا پہلا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ مہینہ عطا فرمایا بلکہ اس مہینے میں عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائی، دن میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، پھر بعض لوگوں کو اللہ پاک نے قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور ہم میں سے بعض کو رب کائنات نے اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو یہ سب توفیق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے، اور مزید یہ کہ ان کے اثرات، ان کے جو آؤٹ کمز ہیں، وہ ہماری پوری شخصیت پر، پوری زندگی پر بھی اس کے اثرات مترتب ہو جائیں. انشاءاللہ آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیسے شکر ادا کریں، رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے گزاریں. تو جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے مشہور و معروف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اس وقت کو یاد بھی کرو، یاد رکھو، جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہماری نعمتوں پر، لَأَزِيدَنَّ کی نا قدری کی، کفران نعمت کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو یقیناً میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے دو حصے ہیں گفتگو کے. پہلے حصے میں ہم یہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کسے کہتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا شکر کسے کہتے ہیں. شکر ایک جذبہ ہے. پھر ناشکری ناقدری کیا ہوتی ہے. پھر یہ کہ ناشکری ناقدری کرنے پر دنیا میں کیا سزائیں ملتی ہیں خدا نخواستہ، اور خدا نہ خواستہ آخرت میں کیا سزائیں ہو سکتی ہیں. یہ ہماری گفتگو کا حصہ. تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا، شکر کا سب سے پہلا درجہ تو یہی ہوگا کہ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے. کسی کی احسان کے بدلے میں کوئی بدلہ دینا ایک جذبہ ہے. تو شکر بنیادی طور پر اس کے تین درجے بیان کیے جاتے ہیں. مفردات میں امام اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے تین درجے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا درجہ کہلاتا ہے شکر باللسان، بلکہ اس سے پہلے بھی دل کی گہرائیوں سے بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. یعنی کسی نعمت کا ادراک ہوگا تو انسان شکر ادا کرے گا نا، اسی طرح زبان سے اس کا شکر ادا کرنا، پھر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے شکر بالجوارح ہے. تو ان تین درجوں کے اعتبار سے سب سے پہلے سمجھنا ہوگا نعمت کسے کہتے ہیں، کیونکہ نعمت جب تک نعمت نعمت سمجھی جائے اس کا شکر ادا کیا جائے گا. انسان نعمت کی قدر کرتا ہی اس وقت ہے کہ جب تک اس نعمت کو نعمت سمجھتا. جب نعمت سمجھا نہیں اور اس کو ناقدری کرتا ہے، تو اس حوالے سے ناقدری، ناشکری، کفران نعمت کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے آخری 15 منٹ میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا اس لیے لازم ہے کہ اس مرتبہ کا رمضان نسبتاً پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں الحمدللہ نسبتاً پیسفل گزرا، امن کے ساتھ گزرا. پھر ایک اور نعمت اللہ پاک نے دی، کہ رمضان المبارک میں مساجد آباد رہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیت اللہ آباد ہوا۔ بیت اللہ شریف میں الحمدللہ 27ویں شب کو جتنا الحمدللہ جتنا کراؤڈ تھا، دو تین سالوں سے آپ سب محسوس کر رہے تھے کہ بڑی بے چینی کی کیفیت تھی کہ اللہ کا گھر ویران پڑا ہے، وہاں چند لوگ جا کے عمرہ کر رہے ہیں، چند لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اب ان لاکھوں کی تعداد میں ایک محدود اندازے کے مطابق 20 لاکھ افراد جمع ہوئے ہیں الحمدللہ بیت اللہ شریف میں، اور وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ سے آباد ہوا اس کے شان و شوکت کے ساتھ۔ اب ایک اور دعا بھی کیجئے کہ اسی طرح یہ شان و شوکت برقرار رہے، اور اللہ پاک حج کا بھی جو اصل جو حکمت و دنائی کے ساتھ اس کی آباد کاری ہے، خاص طور پر بیت اللہ شریف آباد ہو جائے حج کے دوران، یہی ترتیب رہے، اسی طرح سکون رہے، امن رہے، اور حج کے جو مناسک ہیں وہ اپنی صحیح روح کے ساتھ ادا کر سکیں، اللہ پاک اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید یہی ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے عمرے کی توفیق دی ہے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دی اور 20 لاکھ افراد کو مینیج کیا ہے انہوں نے، تو انشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے حج کا بھی اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ معاملہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو اپنی اصل حکمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم پر شکر لازم ہے، شکر واجب ہے، اور خاص طور پر وہ حضرات و خواتین جنہوں نے اعتکاف کیا، 10 دن اللہ کے گھر میں مہمان رہے، تو بہرحال کچھ وعدے بھی کرنے چاہیے، کچھ ارادے ہوتے ہیں، کچھ وعدے ہوتے ہیں۔ ارادہ تو یہی کیا یقیناً ہم سب نے کہ جو توفیق اللہ پاک نے عطا فرمائی رمضان میں، خاص طور پر نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، یہ اللہ پاک ہم سب کو مستقل مزاجی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں نے آخری جمعے میں عرض کیا تھا، نماز با جماعت، اگر نماز با جماعت ہماری ہو رہی ہے صحیح حکمت کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک امید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہماری نمازیں، رمضان کی روزے وغیرہ، یہ انشاءاللہ قبول ہو گئے۔ اور خاص طور پر ایک نماز میں نے توجہ دلائی تھی، عید کے دن فرض نماز، عید کی نماز میں فجر کی نماز اگر ہم نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، تو بھی اللہ کی طرف سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری عبادات قبول ہو گئی۔ ایک امام صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو واقعہ کہ وہ ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، کراچی کا ایک واقعہ ہے، بہرحال انہوں نے توجہ اس طرح سے دلائی کیونکہ بزرگ تھے، لوگ احترام کرتے تھے ان کا۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک آپ لوگ فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ اب سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو عید کی نماز پڑھنے آئے۔ توجہ یہ دلانا چاہ رہے تھے کہ عید کی نماز واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے۔ ایک فرض عبادت میں تو تین صفحے ہیں، دو صفحے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ اسی مسجد میں نے نماز پڑھی ہے، 7:08 پر جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد فل بھری ہوئی تھی، جگہ ہی نہیں تھی یہاں پر۔ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، الحمدللہ اتنا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے عید کی نماز میں، وقت پہ لوگ پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن صرف توجہ یہ دلانی ہے کہ 7:30 عید کی نماز تھی، تو 7:20 پر یہاں خطاب شروع ہونے تھا، اس سے پہلے مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن 2 گھنٹے پہلے وہی مسجد ہے، وہی اللہ ہے، وہی حکم ہے، فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ یہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اسی رب نے فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، اسی رب نے عید کی نماز کا بھی حکم دیا، تو عید کی نماز تو ہم بڑے اہتمام سے پڑھیں، اور فجر کی نماز نہ پڑھیں تو یہ ہم کس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، یا اپنی خواہشات، یا جو ٹرینڈ ہے ایک معاشرے کا ٹرینڈ، اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ بہرحال شکر یہ بھی ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، جتنا شکر ادا کیا جائے کہ رب نے عید کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دی، فجر کی نماز کی بھی توفیق دی، رمضان میں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہماری نمازیں با جماعت ہو رہی ہیں، نمازیں با جماعت ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ بقیہ عبادات بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح جو صدقہ و خیرات ہم پر واجب تھا، زکوٰۃ خاص طور پر، وہ ہم نے صحیح اسپرٹ کے ساتھ ادا کر دی، تو انشاءاللہ سارے سال بھی اللہ پاک ہمیں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اگر قبول ہو گیا، اور قبول نہیں ہوا تو بہرحال وہ ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ دینا ہے زکوٰۃ دے دی، لیکن یہ مجبوری کی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، مجبوری کی نماز نہیں ہونی چاہیے، پورے شعور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے گا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اضافہ دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایک اطمینان قلب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے نماز پڑھ کر، زکات دے کر، صدقات کر کے، عبادات کر کے، اگر یہ سکون مل رہا ہے، تسکین مل رہی ہے، اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہے، مسجد میں آنے کا جی چاہتا ہے، اب یہ بھی ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، کیا مسجد میں جانے کا جی بھی چاہتا ہے؟ اگر مسجد میں جانے کا جی چاہتا ہے اور شوق سے ذوق سے ہم آتے ہیں مسجد میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کس مہمان کو آپ پسند کرتے ہیں؟ آپ کے گھر مختلف نوعیتوں کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ دروازے پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ سسرالی سسرالی مہمان ویلکم کرتے ہیں نا ان کو خوشی سے، تو بہرحال رب کائنات بھی ویلکم کرتا ہے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جن کو پسند کرتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی دیتا، اور جب تک وہ گھر میں رہتے ہیں ان کا اکرام کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے محسوس کیا اعتکاف کے دوران جتنا اکرام اس مسجد میں کیا گیا ہے نمازیوں کا، شاید ہی کسی مسجد میں کیا گیا ہو۔ صبح شام اللہ کا شکر روحانی نعمت بھی مل رہی ہے، جسمانی نعمت بھی بھرپور، زلزال بھائی والوں نے بھرپور طریقے سے فراہم کی، تو یہ اکرام ہے، اکرام مسجد کا ہوتا ہے۔ مسجد میں اللہ کے آپ مہمان ہیں تو رب کائنات نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرماتا، اور جتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں انشاءاللہ باوضو اگر ہوں گے، ذکر کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جتنی دیر آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں باجماعت نماز کا، اتنی دیر آپ نماز کی حالت میں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ تو پہلی بات مکمل ہوئی، اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے دل کی گہرائیوں سے، تو اللہ پاک اور عطا فرمائے گا، اور اگر عطا فرما رہا ہے، مسجد میں آنے کا جی چاہ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا دل سے اندر سے شعوری طور پر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری نماز قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ اب آئیے دوسری بات، فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ ہے اصل میں توجہ طلب بات، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی ان نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے ایک بات تو بالکل واضح ہے، جو حضرات و خواتین بھی دورہ ترجمہ قرآن سے گزرے ہیں وہ اس ٹرینڈ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن میں بشارت کی آیات بھی ہیں، شاید سینکڑوں میں ہوں گی، لیکن خبردار کرنے کی آیات بھی موجود ہیں، اور خاص طور پر انذار زیادہ نمایاں ہے، انذار آخرت زیادہ نمایاں ہے قرآن حکیم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرہ بگڑا ہوا ہو، معاشرہ غافل ہو، افراد غافل ہوں، تو ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے لیکن خبردار زیادہ کیا جاتا، انذار زیادہ کیا جاتا، وارن زیادہ کیا جاتا۔ تو چھ رسولوں کے حالات و واقعات قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوئے، جن کو انبیاء و رسول کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ چھ رسولوں کے واقعات، چھ قوموں کے واقعات قرآن میں بیسیوں مرتبہ ہیں، اور حاصل کلام کیا ان واقعات کا؟ انبا و رسول بہت بڑا حصہ قرآن کا، مکی صورتوں کا انبا و رسول پہ، ان کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب کوئی قوم، جب کوئی امت، جب کوئی لوگ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جائیں تو ان کو خبردار کیا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے، پیغمبر آ کر ان کو خبردار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، جس طرح سے بھی کر سکتے ہوں۔ اس کی ایک ایکسٹریم 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 برس، 23 سالہ دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، دو ایکسٹریم میں نے عرض کر دی۔ ان سب نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو خبردار کیا، خبردار کیا، باز آ جاؤ، شرک نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، ہم جنس پرستی نہ کرو۔ ہوموسیکچولیٹی پر پوری قوم پر عذاب آیا، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا، شرک کرنے پر کئی قوموں پر عذاب آیا۔ تو بہرحال یہ خبردار کرنے کا ٹرینڈ قرآن میں بہت زیادہ نمایاں، لیکن جب قوم نہیں مانی، اور نہیں مان کر انہوں نے انتہا کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبروں کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پیغمبروں کو اہل ایمان کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ہجرت کر کے چلے گئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان تمام کو ہجرت کروائی وہاں سے، اور ہجرت کروانے کے بعد قوموں پر عذاب استیصال آیا ہے. عذاب استیصال کسے کہتے ہیں؟ ایسا عذاب جس میں قوموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں، پوری نسلیں برباد کر دی گئیں، تباہ اور برباد کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے. اب یہ قرآن کی گواہی ہے، میں کوئی بزرگوں کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو لوگ بھی رمضان سے گزرے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ خبردار کرنے کا پہلو کیا ہے، قوم ایک حد تک ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اجل مسمى بار بار کہتا ہے قرآن حکیم، ایک وقت مقرر تک کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر قوم نہیں مانے، حد سے بڑھے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا. اور بہرحال قرآن کے دورے کے دوران اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ پاکستانی قوم بحثت مجموعی ناشکری کرنے والی قوم ہے. بحثت مجموعی شکر گزار بھی بہت ہیں الحمدللہ، استغفار کرنے والے بھی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہماری میجورٹی وہ ہے جو اس آزادی کی نعمت کی ناقدری کر رہی ہے. آزادی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد خیال پیدا ہوئے ہیں. آزادی نعمت تو ہے، اگر آپ پوچھنا چاہیں آزادی نعمت ہے تو پوچھئے فلسطینیوں سے، پوری ایک نسل وہاں پر ہو چکی ہے، ایک جنریشن جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور شدید نفرت کرنے کے باوجود آزادی حاصل نہیں کر پا رہے. فلسطین میں قبضہ ہے 1947 سے اسرائیل کا، اور وہ گریجولی بڑھتے بڑھتے 67 میں مضبوط ہو گیا، یہاں تک کہ یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ ہماری مسجد اقصا پر قبضہ ہے اس وقت یہودیوں کا. آزادی سے وہاں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تراوی پڑھ سکتے ہیں، نہ اعتکاف کر سکتے ہیں. پچھلے سال 25 رمضان اور 25ویں شب کو جو کچھ ہوا، بربردیت ہوئی، وہ بھی آپ نے دیکھا، اس دفعہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد نہیں ہے وہ. اسی طرح آزادی دیکھنی ہے تو پوچھو ذرا کشمیریوں سے. کشمیر خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی صورتحال ہے سب کے سامنے. اب یہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ہی نہیں رہی، اب پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور مزید کیا جائے گا، ابھی تو ابتدائے ہیں اس کے، ابھی تو آغاز ہے ان کا، اور اس آغاز میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مساجد پر حملہ ہو رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، ہماری بچیوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کے سروں سے چادریں اور برقعے اتارے جا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے. مسکان خان کی ویڈیو سب نے دیکھ بھی لی ہوگی، اس کا نعرہ تکبیر ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بھی بنا ہوگا. لیکن جنرل ٹرینڈ انڈین ہندوستان میں جو نظر آ رہا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. بہرحال دعا کریں اللہ پاک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ایمان کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. یہ استقامت دینے والا بھی اللہ ہے، ڈٹے ہوئے الحمدللہ استقامت کے ساتھ، داڑھی بھی رکھ رہے ہیں، ٹوپی بھی پہن رہے ہیں، اللہ کے فضل سے برقعے بھی پہنتے ہیں، مساجد بھی آباد کر رہے ہیں، مدارس، ڈرتے نہیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے، جانے دے رہے ہیں اور بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں اس کے باوجود. لیکن صحیح معنوں میں اگر آپ محسوس کریں کہ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان کا مسلمان تو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہا، کشمیر کا مسلمان ہو، فلسطین کا ہو، اور بھی کئی، چائنا کے مسلمانوں کے بارے میں اسٹڈی کر لیجئے آپ، چائنیز مسلمان روزے کے دوران، رمضان کے دوران روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، اگر جاب کرتے ہیں، تو ان پر پابندی ہے کہ وہ ورکنگ آورز کے درمیان روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے، اور بھی کئی چیزوں پر پابندی ہے. یہ تو وہ چیزیں جو معلوم ہیں، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، گھروں پہ جو مساجد تھیں ان کو غیر آباد کر دیا گیا، ان پہ قبضے کر لیے گئے، چائنا کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اور ممالک میں بھی اتنی آسانی سے دعوت و تبلیغ آسان نہیں ہے. سعودی عربیہ میں حکومت کے خلاف یا حکومتی پالیسیز کے خلاف بولنے کا نتیجہ 3000 سے زیادہ علماء کرام جو رپورٹ ہوئے ہیں، ان کو ان کے فیملی سمیت ارسٹ کر کے غائب کر دیا گیا. سعودی عربیہ کی بات بتا رہا ہوں، آفیشیل رپورٹ بتا رہا ہوں، 3000 سے زیادہ علماء کرام ان 5 سے 7 سالوں میں ارسٹ کر کے آرام گاہوں میں پہنچا دیے گئے. آرام گاہیں آپ سمجھتے ہیں وہاں پر کس کو کہا جاتا، جہاں میں ایک عام آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں ہے وہاں پر تو ٹریس کرنے کی بات. تو یہ آزادی جس کو کہا جاتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ کب تک، یہ آزادی مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، جس طرح سے جو چاہے جو کرتے رہو، میڈیا آزاد ہونا چاہیے کہ ایسی خبریں بھی دکھا رہا ہو کہ جو ہماری بچیوں کے اندر یہ ٹرینڈ پیدا کر رہی ہے کہ گھر سے بھاگ جانا، اب یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، گھر کی تہلیز کراس کرنا ایک زمانے میں بہت بڑا کوئسچن تھا، گھر کی دہلیز کراس کرنے والی بچیوں کے بارے میں ٹی وی پر میڈیا پر کیوں دکھایا جا رہا؟ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہوں گے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، میڈیا میں کیوں دکھایا جا رہا؟ اس کا پازیٹو امپیکٹ آئے گا ہماری بچیوں پہ یا نیگیٹو آئے گا؟ سوشل میڈیا تو خبیث چیزیں دکھا ہی رہا ہے، ہمارا مین میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، وہ یہ خبریں دکھا کر فلاں بچی اپنے گھر سے بھاگ گئی، فلاں بچی گھر سے بھاگ گئی، اس کا انٹرویو چھایا ہو رہا ہے، یہ کوئی پازیٹو ٹرینڈ نہیں ہے، یہ نیگیٹو ٹرینڈ ہے، پورے معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ پرسنٹیج نکالیں تو ان کی پرسنٹیج بنتی ہی نہیں ہے معاشرے کا، لیکن دکھایا ایسا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے ہمارے خاندان، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے میڈیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پری پلان ہوتی ہیں. آزادی ہے لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ مادر پدر آزادی. پھر اسی طرح سیاسی صورتحال تو انتہائی افسوسناک ہے، اس پر تبصرہ کرنا خطاب جمعہ میں، میں سمجھتا ہوں خطاب جمعہ کی توہین ہے، خطاب جمعہ کی توہین ہے کہ اس سیاسی نظام پر اور یہ اکھاڑ پڑچاڑ جس طرح ہوئی ہمارے ملک پر، اس پر کوئی تبصرہ کیا جائے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال یہ افسوسناک صورتحال مزید بڑھے گی اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اب سوال یہ کہ شکر ادا کیسے کریں؟ اس حوالے سے پہلی گزارش یہی ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے سود کے حوالے سے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ اچیومنٹ پہلی دفعہ نہیں کی گئی ہے، 2001 میں بھی، 1999 میں بھی آیا تھا، 2001 میں اس کے خلاف اپیل ہوئی، 19 سال بعد یہ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے تحت اب پاکستانی حکومت پابند ہے ود ان 5.5 ایئر کہ وہ پاکستان میں سودی نظام کو ختم کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ختم کریں گے. اس کے خلاف اپیل میں دوبارہ چلے گئے مختلف لوگ. یہ صرف ختم ہو سکتا ہے ایک احتجاجی تحریک سے، جو مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کے تحت بالکل صاف صاف بات کہی تھی انہوں نے. پاکستان کا بیان ہے، آج بھی موجود ہے ان کا ریکارڈ پر، 23 مارچ پر انہوں نے کہا اس ملک میں کوئی تحریک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے لیے بھاری جوتا استعمال نہ کیا جائے. بھاری جوتا سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ گزارشات آپ کرتے رہیں ہاتھ جوڑ کر، پاکستان میں اسلام نافذ کر دو، سود ختم کر دو، تو جتنے خطاب جمعہ کرنے زوردار تقریر کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایک زوردار احتجاجی تحریک برپا نہ ہو. بہرحال انہوں نے اپنے علماء کرام سے ایک شکوا بھی کیا تھا کہ تم نے بہت ساری تحریکیں اٹھائیں فلاں نام پر فلاں، آج تک اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کوئی تحریک نہیں اٹھائی. یہ شکوا تقی عثمانی صاحب کا ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے، اور اپنے علماء سے یہ شکوا کر رہے تھے کہ تحریک اگر اٹھانی چاہیے تو اسلام کے نفاذ کے حوالے سے اٹھانی چاہیے، باقی ساری چیزوں پہ تحریک اٹھائی جاتی ہیں. بہرحال یہ گزارش ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام جب تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی لوگ، اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ متحد ہو کر احتجاجی سیاست نہ کریں. اب دیکھیں یہ بات بھی تھوڑی تکلیف دہ ہے کہ یہ الیکشن کی سیاست میں پھر وہی لگے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ جب دوبارہ الیکشن ہو، دوبارہ الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پوچھیں اپنے آپ سے کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ اسی تنخواہ پہ حکومت نوکری کر لیں گے. بڑا دلچسپ لطیفہ ہے یہ، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ اسی تنخواہ پہ نوکری کر لیں گے. تو اسی طرح دوبارہ سے الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا میجورٹی میں آ جائیں گے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیے جائیں گے، پرائم منسٹر بنا؟ یہ تو خواب خیالی ہے نا. تحریکیں ایم ایم اے کے تحت جو متحد ہوئے تھے، کیا اس سے زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری اسلامی جماعتیں متحد ہو گئی تھیں، پرویز مشرف کے خلاف جو ووٹ تھا اسلامی تحریک کو ملا، افغانستان میں مجاہدین کی قربانیوں کا ووٹ ایم ایم اے کو ملا، لیکن کیا کیا؟ وہ بھی ریکارڈ پر ہے نا، کوئی پرانی صدیوں پرانی بات تو نہیں ہے، پچھلے اور کی بات ہے. ساری اسلامی جماعتیں متحد ہو بھی جائیں، وہ جو کہ آپ خام خیالی نظر آتی ہے، منور حسین صاحب کا اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، یہ ٹالرنس ان کے اندر تھی. سب سے بہترین اگر کوئی شخصیت گزری ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ قاضی حسین احمد تھے، جنہوں نے تمام تحریکوں کو، تمام اسکول آف تھاٹ کو جمع کیا اللہ کے فضل سے، اور بڑی زبردست ڈائنیمک ایک پرسنالٹی تھی ان کی. بریلوی اسکول آف تھاٹ کو بھی جمع کیا، دیوبندیوں کو بھی جمع کیا، جماعت اسلامی بھی آ گئی، اہل حدیث بھی آ گئے، اہل تشیعوں کو بھی جمع کر دیا. اسلامی یکجہتی کونسل ابھی بھی موجود ہے، وہ اصل میں قاضی حسین احمد صاحب کی محنتیں ہیں الحمدللہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. قاضی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، مولانا نورانی جیسی کوئی شخصیت اس وقت دنیا میں موجود نہیں. تو بہرحال متحد ہونا تقریباً ناممکنات میں سے لگ رہا ہے، لیکن اللہ کرے متحد ہونے کے لیے نیگیٹو فورم تو موجود ہے. جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف والے آپس میں متحد ہو سکتے ہیں حکومت بنانے کے لیے، تو پھر اسلامی حکومتیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں، اسلامی جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ سوال تو ہے، لیکن اتنا آسان لگ نہیں رہا. ہو بھی جائیں تب بھی الیکشن کی سیاست سے اتنی سیٹس حاصل کر ہی نہیں سکتے کہ نظام بدل دیں. کر سکتے ہیں؟ سوال پوچھیے اپنے آپ سے. اس ملک میں جاگیردارانہ نظام کے تحت ایک عام مسلمان, شریف النفس مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا تو جیتنے کی بہت بہت دور کی بات ہے. جاگیردار کبھی جیتنے دے گا؟ وڈیرا کبھی جیتنے دے گا؟ سرمایہ کار کبھی جیتنے دے گا؟ 80% آپ کا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس میں وہی لوگ آئیں گے. چچا ہارے گا تو بھتیجا آ جائے گا, بھتیجا ہارے گا تو. تو یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے میرے خیال میں. سمجھدار لوگوں کے لیے بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ الیکشن کی سیاست سے صرف گندے ہی ہونا ہے. مزید گند اگر لینی ہے تو ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ کی, لیکن اس راستے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. ہو بھی گئی تو چند دنوں میں جیسے باقی لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ایسے اٹھا کر پھینک دی جائے گی. مصر کی حکومت کا نام لے لیجئے, لیبیا میں لے لیجئے, اور کہیں پر بھی ساری تحریک ہیں. یہ تحریک احتجاجی ہونی چاہیے. اب کرنے کا کام کیا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آخری 10 منٹ میں ہم اس ملک کا شکر ادا کریں کہ یہ آزاد ملک ہے. اس ملک میں ریاست اور ہے اور حکومت اور ہے. حکومت کو بدلنے کا پورا اختیار آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے. احتجاج کرنے کا عمران خان کے پاس یہاں کے تبھی تو اتنے بڑے بڑے احتجاج کر رہے ہیں. 120 دن تک اسلام آباد میں سردی کے موسم میں احتجاج تو کر رہے تھے, ایل بی ڈبلیو کی اپیل کر رہے تھے, تھرڈ امپائر نے آؤٹ دیا. یہ سارے احتجاج کے حقوق ہیں جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمائے اس ملک میں. تو احتجاج کر کے, اور احتجاج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کرنا, سنگل پوائنٹ, ایک پوائنٹ ہونا چاہیے احتجاج کا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے. اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن آپ کو پورے رائٹس دیتا ہے. ہر پاکستانی کو یہ رائٹس موجود ہیں کہ وہ احتجاج کرے. احتجاج پیسفل ہونا چاہیے. نہ کسی کی سٹریٹ لائٹ توڑیں گے, نہ روڈ بند کریں گے, نہ گاڑیوں کو آگ لگائیں گے. ہاں, سسٹم کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ایک ایسا متفق علیہ نہیں انل منکر کی تحریک اٹھائی جائے گی. معروف پہ تو کبھی متحد نہیں ہوگی قوم, منکر پہ متحد ہو سکتی ہے. اچھا, اب آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا منکر کون ہے. سب سے بڑا منکر جو پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ کون سا ہے, جس کے خلاف احتجاج کیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمان بھی جمع ہو سکتے ہیں, پاکستانی نہیں. وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ سود. اس میں دو رائے ہیں. سود کے خلاف اگر آواز اٹھائی جائے, جیسے کہ اٹھائی گئی الحمدللہ متحد ہو کر کورٹ میں جا کر, اور بڑے زبردست دلائل. آپ وہ ورڈنگ پڑھیں گے, آپ پڑھنے کی کوشش کریں کتنے صرف علماء کرام نے دلائل نہیں دی اس میں. اس میں بڑے بڑے معاشی اکنامکس بھی آئے ہیں, انہوں نے دلائل دی ہیں. چارٹر اکاؤنٹنٹ یہ بتا رہے تھے شیخ صاحب, انہوں نے بھی جا کر وہاں گفتگو کی الحمدللہ. تو یہ صرف علماء کرام کی محنت نہیں ہے, اس میں پورے پاکستان ہے, ہر مسلمان نے محنت کر کے الحمدللہ ایک کنسنسس کر کے اللہ کے فضل سے یہ چیز آئی ہے. لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. 5.5 سال کیا, 50 سال بھی دے دیجیے تب بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی. امپلیمنٹیشن کے لیے ایک زبردست احتجاجی تحریک اٹھانا پڑے گی. اور سوال میں ذرا الفاظ استعمال کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا, برا نہیں منائیے گا. ہر غیرت مند مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہر غیرت مند مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس ملک سے سود ختم ہو جائے. اب یہ غیرت مند کا لفظ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ کیا معاذ اللہ باقی بے غیرت لوگ ہیں؟ معاذ اللہ ایسا کوئی میں الفاظ استعمال نہیں کر رہا. جذبہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن اٹھاتا ہے جذبے میں. اور سب سے بڑا منکر جس پر اللہ اس کے رسول کے خلاف سے اعلان جنگ کہا گیا, وہ کون سا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یقین کیجئے پہلی مرتبہ جب آیات پڑھی نا, کانپ گیا تھا کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے. اعلان جنگ, اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. پورا رکوع پڑھیے تو کانپ جاتا ہے انسان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچائے. ان کنتم مؤمنین, اگر مومن ہو. پورے قرآن میں اس طرح کی فارمیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, چھوڑ دو سود میں سے جو باقی بچائے اگر مومن ہو. یعنی اگر سود کو نہیں چھوڑنے تو کیا ہو؟ سود کو نہیں چھوڑنے تو کیا ہو بتائیں نا بھائی. مومن نہیں ہو, کچھ اور ہو سکتے ہو, کچھ اور. مومن نہیں ہو, مومن وہ ہے کہ جو سودی لین کے خلاف لین دین کے خلاف احتجاج کرے گا. تو یہ احتجاجی تحریک اٹھنی چاہیے, منظم ہونی چاہیے, اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ون پوائنٹ ایجنڈا, اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. ہمیں اسلام آباد نہیں چاہیے, اسلام چاہیے. لوگوں کی نگاہیں اسلام آباد پہ لگی ہوئی, اسلام آباد کا اقتدار مل جائے, ہمیں اسلام آباد چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو اسلام چاہیے. اور اسلام یہ والا نہیں جو صرف نماز روزے تک متفق کر دے, ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھنے جاؤ, ٹھیک ہے اعتکاف کر لو, روزے رکھ لو, یہ تو بنیاد ہے, یہ تو کرنا ہی ہے. اسلام وہ ہے کہ جو سیاست, معیشت, معاشرت میں بھی آپ کو اللہ کو بڑا کرنے کا حکم دیتا. کیا خیال ہے مفتیان کرام یہ آیات مبارکہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ وربک فکبر, اس کے مراد کیا محض, اس سے مراد کیا نماز میں اللہ اکبر کہنا ہے؟ کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے, اور جذبہ بھی اللہ کے فضل سے. لیکن مفتیان کرام اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے, سوائے تقریریں کرنے کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک عوامی تحریک نہ اٹھے, لوگ ان کا ساتھ نہ دیں, تحریک اٹھے, عوامی تحریک, اس ملک میں صرف احتجاج کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. مثلا پہلی مثال پاکستان کی تحریک تھی, یہ الیکشن سے جیت کر آیا پاکستان. پاکستان جو وجود میں آیا الیکشن سے آیا, تحریک تھی نا, تحریک پاکستان. اور کتنے لوگوں نے جانے دی ہیں, یہ ایسے نہیں ہوا صبح اٹھے تو پاکستان تشتری میں رکھ کر دے دیا گا آپ آزاد ہو گئے. 20 لاکھ افراد ریکارڈ پر ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اپنی عصمتیں لٹوائیں, اپنے کاروبار, اور کئی دنوں تک سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی تھی ان کے, کئی دنوں تک. تو جانیں قربان کیے بغیر, تحریک کے بغیر کبھی بھی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پر, پس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد. تو ہماری تنظیم اسلامی کے تحت الحمدللہ یہ سوچی سمجھی ایک بات ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی تبدیلی آئی نہیں سکتی جب تک احتجاج نہ کیا جائے. اور احتجاج کی تحریک سے کامیابی 100% ہے. اگر سارے ہی مار دیے گئے تو ناکام ہو گئے. فرض کریں احتجاجی تحریک کے تحت کوئی آیا اس ملک میں, سارے لوگوں پر بمبارٹمنٹ کی جائے, فاسفورس بم مار دیے گئے, تو ناکام ہو گئے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جان اللہ کی راہ میں چلی جائے, اللہ کے دین کے لیے چلی جائے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور یہ بازی حق کی بازی ہے, جو چاہوں لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. انشاءاللہ جان ہی چلی گئی اس راہ میں, تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی. تو احتجاجی تحریک سے اہل تشیع نے ضیاء الحق صاحب کی ناک رگڑوائی تھی اسی پاکستان میں, جب انہوں نے زکوٰۃ آرڈیننس آفس کیا, فورس کیا کہ زکوٰۃ دی جائے گی. اور انہوں نے 50,000 لوگ منظم ہو کر, اہل تشیعوں کی بات کر رہا ہوں, 50,000 منظم ہو کر اسلام آباد میں جا کے بیٹھ گئے, ہم اس زکوٰۃ آرڈیننس کو نہیں مانتے. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مسٹر محمد ضیاء الحق صاحب, انہوں نے دوسرے دن ہی آرڈیننس واپس لیا. اہل تشیع اگر آپ ہیں تو آپ زکوٰۃ سے ایگزمپٹڈ ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے منوانے کا. اگر آپ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں, تو احتجاج کرنا پڑے گا. اسی طرح حکومت کو پرویز مشرف صاحب کو آرڈیننس واپس لینا پڑا تھا, اریسٹ کر لیے گئے تھے چودھری صاحب. کون سے چودھری صاحب؟ افتخار چودھری صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تحریک برپا کی, کالے کوٹ والوں نے قربانیاں دی, اور اس تحریک کے نتیجے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ بھی آ گئے, اور بلاخر وہ تحریک وکلا کی تھی, اس کو سیاسی لوگوں نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, لیکن قربانیاں دے کر ریسٹور کروایا تھا, نہیں کروایا تھا. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی تحریک, میں تو اسٹڈی کر رہا تھا, ایسی زبردست تحریک تھی علماء کرام کی. سید ابو العالی مودودی اس کے بہترین اس کے سربراہ تھے, اور بھی مختلف اسکول آف تھاٹ کے علماء کرام نے کیا کچھ قربانیاں دیں الحمدللہ. لیکن اس تحریک کا حاصل یہ ہوا بلاخر کہ قادیانیوں کو کورٹ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے نان مسلم قرار دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر یہ پریشر ڈالنے والے کون لوگ تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر اس پر سائن کیے ہیں قادیانیت پر, ان کے جو نان مسلم ہونے پر, تو یہ پوری تحریک کے ذریعے ہوا تھا. مسلمان متحد ہو گئے تھے اس میں, سارے اسکول آف تھاٹ, سارے علماء کرام, ساری دینی جماعتیں متحد ہوئی تھیں الحمدللہ, تب یہ حاصل ہوا تھا. تو اسی طرح اس ملک میں سود ختم نہیں ہو سکتا اگر احتجاجی تحریک نہ کی جائے. بہرحال گزارش ہوگی ہماری جماعت اسلامی کے تمام سربراہان سے, الحمدللہ ورکنگ کر رہے ہیں اس پر, وہ احتجاج کریں. اس پر بہت سارے اور کام بھی کرنے کے ہیں, کنونشن بھی کروائے جائیں, بڑے بڑے اجتماعات بھی کروائے جائیں عوام الناس. لیکن ایک احتجاج کے ذریعے اس ملک میں تحریک برپا کی جا سکتی ہے اور تحریک برپا کر کے تبدیلی برپا کی جا سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو تھریٹس نظر آ رہے ہیں میں نے دورہ تجمہ قرآن میں بتائے تھے, چائنیز کے حوالے سے جو عمل ہوا ہے, جو دھماکہ ہوا ہے خوفناک, اس خوفناک دھماکے کی انٹینسٹی کو اگر آپ محسوس کریں کہ وہ دھماکہ کرنے والی خاتون ہے جو بڑی لکھی عورت ہے, اس ملک میں پڑھی لکھے لوگ اگر دھماکہ کرنے لگیں تو آپ سوچ لیجئے, 15 سال کا بچہ نہیں تھا, بچی نہیں تھی کہ جس کو جذبات میں اٹھا کر دھماکہ کروایا گیا, کراچی یونیورسٹی کے اندر جا کر اس نے دھماکہ کیا, کتنا خوفناک کی صورتحال بن سکتی ہے. بلوچ آزادی کی تحریکیں, خدا نہ خواستہ, سندھ کی آزادی کی تحریکیں, پنجاب کی آزادی کی تحریکیں, اسی طرح کے پی کے میں آزادی کی تحریکیں, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیا رنگ لا سکتی ہیں. یہ بات بتانے کی سرس پر پڑھا لکھا سمجھدار انسان جانتا ہے, ہمارے فوج کے خلاف جو ٹرینڈ تیار کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے خدا کے واسطے, خدا کے واسطے ایک ادارہ ایسا ہے پاکستان میں جس کو پاکستان آرمی کہتے ہیں, ان کے خلاف ٹرینڈ کا اٹھانا بہت ہی خطرناک ہے, دنیا اور آخرت کے حوالے سے خطرناک ہے, اس اعتبار سے کہ پاکستان کے وجود کو اگر خطرات لاحق ہیں تو اس کو ڈیفینس کرنے والے پاکستان آرمی ہی ہے. اگر انہی کے خلاف کھڑے ہو گئے, انہی کے خلاف ہم باتیں کرنے لگے تو پاکستان کا وجود ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے آرمی کے جوانوں کو اور ہمت عطا فرمائیں, اور استقامت دیں, اور دفاع کے حوالے سے, اور ان کو بھی اسلام کے حوالے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. سیاست دانوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سمجھیں اپنے مسائل کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کے بجائے اسلام کے حوالے سے متحد ہو جائیں. پھر اسی طرح ہمارے بڑے زبردست ججز صاحبان, الحمدللہ کیا بات ہے ان کی, اور خاص طور پر فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ججز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا اور بڑا زبردست فیصلہ دیا, اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے, اور ان کو بھی توفیق دیں کہ کچھ اسلامی ریاست کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں, ریاست اسلامی کیا ہوتی ہے, اس کا سیاسی نظام کیا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے. بولا جو طبقہ سیاست ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, ججز ہوں, جرنلسٹ ہوں, اللہ پاک ہمارے ان جرنلسٹ کو بھی توفیق دے کہ خدا کے واسطے نیگیٹو رپورٹنگ نہ کی جائے, پاکستان کے خلاف رپورٹنگ نہ کی جائے, انڈیا کے ایجنٹ نہ بنے خدا کے واسطے, پاکستان آرمی کے خلاف خاص طور پہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کا پازیٹو امیج دکھائیے, پازیٹو چیزیں دکھائیے, مسلمانوں کے اندر امید پیدا کیجئے بجائے نا امیدی کے, سب لوگ مل جل کر پاکستان کے حوالے سے کام کریں گے انشاءاللہ, اور یہاں پر اسلامی حکومت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آخری بات یہ ہے کہ اسلام ہی پاکستان کو مستحکم کر سکتا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اسلام لیتا ہے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, مستحکم بھی انشاءاللہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر ہوگا, اور اگر ہم نے یہاں پر اسلام نافذ نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ اس کے کئی حصے بکرے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.